ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
अस्सलामुअलैकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी दो रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद काबुल पहुंच गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ मुलाकात के वक्त अफगान सदर का कहना था कि वो अमरीका के साथ महज फौजी शराकत दारी नहीं बल्कि बाहमी मफादात के नए पाप में दाखिल हो रहे हैं। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान की फौज और मुल्क के लिए माशी मदद के जारी रखने के साथ साथ अफगानों को अपने मसाइल खुद से हल करने पर जोर दिया। तहम बाज माहरीन की राय है कि अफगान सदर अपने दौरे में वो कुछ हासिल नहीं कर सके जिसकी उन्हें तवक्को थी। इससे पहले सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका और अफगानिस्तान के दरमियान शराकतदारी खत्म नहीं हो रही बल्कि कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की फौज और मुल्क के लिए माशी मदद भी खत्म नहीं हो रही है। सदर ने इन ख्यालात का इजहार अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी और आला मुसालेहती काउंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान किया। इस मौके पर अफगान सदर ने कहा कि वो इनखिला के सदर बाइडन के फैसले का एहतराम करते हैं और मजबूत शराकतदारी के अजम पर उनके शुक्रगुजार हैं। सदर बाइडन ने कहा कि ये अफगानिस्तान के रहनुमा ही हैं जिन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं और हमारी तरफ से मदद में कमी नहीं आएगी। सदर ने जोर दिया कि अफगानिस्तान में तशद्दुद को हर सूरत खत्म होना चाहिए। सदर अशरफ गनी ने इससे कबल कैपिटल हिल का दौरा किया जहां उन्होंने स्पीकर नैन्सी पेलोसी और दीगर अरकान कांग्रेस से मुलाकात की। व्हाइट हाउस पहुंचने से कबल अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी और आला कौमी मुसालेहती काउंसिल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अपने वफद के साथ अमरीकी महकमा दिफा के सर दफ्तर पेंटेगन का दौरा किया और वजीर दिफा लाइट ऑस्टन से मुलाकात की। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि वो एक बार फिर बावर कराते हैं कि महकमा दिफा ने अफगानिस्तान के अंदर जंग के खात्मे के लिए मुजाकरात के जरिए तस्वीर के लिए बहुत मेहनत की है ताकि अफगानिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम आ सके। अफगानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मुहिब ने पाकिस्तान के वजीर दाखला के एक हालिया इंटरव्यू पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है जिसमें उन्होंने एतराफ किया है कि ज्यादातर तालिबान लीडर पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर दाखला ने इतवार के रोज कहा था कि अफगानिस्तान के तालिबान के अहले खानदान उनके मुल्क में रहते हैं जिनमें दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के अतराफ के इलाके भी शामिल हैं जहां वो मुकीम हैं। पाकिस्तान के निजी न्यूज चैनल जियो न्यूज को इतवार को दिए जाने वाले इंटरव्यू में शेख रशीद का कहना था कि दहशतगर्द तंजीम के कुछ अरकान मकामी हस्पतालों से इलाज भी करवाते हैं। ये अहम इतराफ पाकिस्तान के मुस्तकिल मौकिफ की नफी करता है जिसमें वो हमेशा अफगान रहनुमाओं की जानिब से इस जिम्न में लगाए जाने वाले इल्जाम को मुस्तरद करता रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयां करने और जारी रखने के हवाले से तालिबान पाकिस्तानी सरजमीन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इतवार को कहना था कि रवां साल 11 सितंबर की हतमी तारीख तक जब अमरीका और नेटो इत्तेहादियों की अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएंगी तो अफगानिस्तान शोरिश और अफरातफरी का शिकार हो सकता है। अपने आबाई शहर मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगानिस्तान में तशद्दुद की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है और जाहिर है कि इस बारे में पाकिस्तान को तश्वीश लायक है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अफगान सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़कर खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर लेती है तो ये बात अफगानिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी और इसके नतीजे में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हासिल करदा पेशरफ्त को भी नुकसान पहुंचेगा। अफगानिस्तान के अमरीकी अफवाज के इनखला के बायस खित्ते की बदलती सूरत हाल को देखने के लिए पाकिस्तान की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। पार्लिमानी क्यादत के इस गैर मामूली इजलास में अस्करी क्यादत खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती से मुतालिक उमूर समेत अफगानिस्तान से इनखला, अमरीका की जानिब से फजाई अड्डों के मुतालबे और मसले कश्मीर पर ब्रीफिंग देखी। हिज़्ब इख्तलाफ की क़यादत ने इस इजलास के बुलाने का मुतालबा कर रखा था। امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے آج پیر کے روز پوپ فرانسس اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات کے لیے ویٹیکن کا دورہ کیا. یہ دورہ پوپ اور امریکی صدر جو بائیڈن کے مابین اکتوبر کے متوقع اجلاس سے پہلے ہوا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اور افغانستان کے درمیان شراکت داری ختم نہیں ہو رہی بلکہ قائم رہے گی. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی فوج اور ملک کے لیے معاشی مدد بھی ختم نہیں کی جا رہی. صدر نے ان خیالات کا اظہار افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران کیا. اس موقع پر افغان صدر نے کہا کہ وہ انخلا کے صدر بائیڈن کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور مضبوط شراکت داری کے عزم پر ان کے شکر گزار. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
صدر نے زور دیا کہ افغانستان میں تشدد کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے. بائیڈن نے صدر اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے کریں گے. اس موقع پر افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے کہا کہ امریکہ اور افغانستان کے تعلقات محض فوجی شراکت داری سے آگے باہمی مفادات کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کے نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں. صدر غنی نے امید ظاہر کی کہ افغانستان کے عوام اور رہنماؤں میں اتفاق سیکورٹی فورسز کے عزم اور امریکہ کے ساتھ شراکت داری سے وہ مسائل پر قابو پا لیں گے. اس موقع پر مہمان صدر نے افغانستان اور امریکہ کے لیے خدمات انجام دینے والے اور جان کی قربانی دینے والے امریکی فوجیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. صدر اشرف غنی نے اس سے قبل کیپٹل ہل کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اسپیکر نینسی پلوسی اور دیگر اراکین کانگریس سے ملاقات کی. وائٹ ہاؤس پہنچنے سے قبل افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے اپنے وفد کے ساتھ امریکی محکمہ دفاع کے صدر دفتر پینٹاگون کا دورہ کیا اور وزیر دفاع لوائڈ آسٹن سے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر دفاع نے کہا کہ وہ ایک بار پھر باور کراتے ہیں کہ محکمہ دفاع نے افغانستان کے اندر جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے ذریعے تصفیے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے تاکہ افغانستان کے اندر امن اور استحکام آ سکے. جواب میں صدر اشرف غنی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ اسٹریٹجک نوعیت کا ہے جس سے ہر ایک کے حساب کتاب اور جنگ سے امن کی جانب جانے کی ضرورت میں تبدیلیاں آئی ہیں. ادھر وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جو یورپ کا دورہ کر رہے ہیں جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ افغانستان سے فوجی انخلا کر رہا ہے لیکن ملک کے مستقبل سے لا تعلق نہیں ہو رہا ہے. ہم افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی معاشی اور ترقیاتی پروگراموں بشمول خواتین اور لڑکیوں کے لیے امداد جاری رکھیں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی دو روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد کابل پہنچ گئے. امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے وقت افغان صدر کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ محض فوجی شراکت داری نہیں بلکہ باہمی مفادات کے نئے باب میں داخل ہو رہے ہیں. امریکی صدر نے افغانستان کی فوج اور ملک کے لیے معاشی مدد کے جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ افغانوں کو اپنے مسائل خود سے حل کرنے پر زور دیا. تاہم بعض ماہرین کی رائے ہے کہ افغان صدر اپنے دورے کے دوران وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے جس کی انہیں توقع تھی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
افغان وفد کے حالیہ دورہ امریکہ پر بات کرتے ہوئے پاکستان کے لیے افغانستان کے سابق سفیر ڈاکٹر حضرت عمر زخیلوال کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک اور خطے میں امریکہ کا ایک اہم کردار رہا ہے, لہذا افغان سیاسی قیادت کے لیے اعلیٰ سطح پر امریکی حکومت کے ساتھ بات چیت کے عمل کا کوئی بھی موقع اہم ہوتا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے افغانستان میں پائیدار امن کے ضوابط کے قیام اور ان کی مدد پر مرکوز رہے گی. افغانستان کی صوبہ وردک سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ عبد الرحمان وردک کا کہنا ہے کہ افغان وفد کا یہ دورہ ایک اچھے وقت میں ہوا ہے اور اس کے اثرات مستقبل قریب میں سامنے آئیں گے. اس لحاظ سے کوئی فوری نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا. افغانستان میں اس وقت لڑائی عروج پر ہے. طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1 مئی کے بعد سے 100 سے زائد اضلاع کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. دوسری جانب افغان حکام اسے تکنیکی حکمت عملی قرار دے رہی ہے. کابل میں مقیم باور تحریک سیاسی پارٹی کے رہنما نجیب اللہ آزاد کا کہنا ہے کہ لڑائی میں شدت کے 3 بنیادی وجوہات ہیں.
پہلے تھی یہ کہ یہ وار سیزن ہے, ہمیشہ ان موسموں میں طالبان اپنی حملوں میں اپنی جھگڑے میں بہت شدت لاتے, کیونکہ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے امریکہ نے انخلا کی بات کی ہے اور وہ ٹوٹلی افغان وار میں جو جتنی انوالومنٹ ان کی تھی وہ اسے دستبردار ہو چکے ہیں, تو یہ ایک طرح سے مورال دینا ہے طالبان کو.
نجیب اللہ آزاد تیسری بڑی وجہ افغان حکومت کی حکمت عملی کو قرار دیتے ہیں, جس کی بنیاد پر طالبان اپنے دائرہ کار کو بیشتر اضلاع تک پھیلا رہے ہیں. نجیب اللہ آزاد کا کہنا تھا کہ طالبان کے عملیات کے بعد بشمول کابل تمام صوبوں میں عوام کی بڑی تعداد نے طالبان کے خلاف خود سے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, جسے کابل حکومت بڑی کامیابی قرار دیتی ہے. کابل میں مقیم خواتین کے حقوق اور امن کی دائی پلوشا حسن اس نئی ڈیولپمنٹ کو خطرناک قرار دیتی ہیں.
اب دیکھیے اندرون افغانستان میں بھی لوگ جو پہلے ان کے پاس ویپن نہیں تھا وہ دوبارہ ویپن لے رہی ہے, وہ لوکل ملیشیا بنا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان جو کر رہی ہے وہ غلط ہے, اور اس کے مقابل لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی لانگ ٹرم سولوشن اس ملک کے لیے نہیں ہوئی.
پلوشا حسن کا مزید کہنا تھا کہ لڑائی کے ذریعے کبھی بھی امن کا قیام نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے فریقین جلد از جلد جنگ بندی کو عملی بنائیں تاکہ 43 سال سے جاری لڑائی کو لگام لگائی جا سکے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے اہل خانہ پاکستانی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں, جن میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ارد گرد کے علاقے بھی شامل ہیں. پاکستان کے نجی نیوز چینل جیو نیوز کو اتوار کو دیے جانے والے انٹرویو میں شیخ رشید نے کہا کہ دہشت گرد تنظیم کے کچھ ارکان مقامی ہسپتالوں سے علاج بھی کرواتے ہیں. یہ ہمیں اعتراف پاکستان کے اس مستقل موقف کی نفی کرتا ہے جس میں وہ ہمیشہ افغان رہنماؤں کی جانب سے اس ضمن میں لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں. ان میں یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں کرنے اور جاری رکھنے کے حوالے سے طالبان پاکستانی سرزمین کا استعمال کرتے ہیں. اسلام آباد کے مضافاتی علاقوں کے نام لیتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ طالبان کے خاندان جہاں پاکستان کے علاقوں روات لوئی بیر بہارکو اور ترنول میں رہتے ہیں, ان کے بقول کبھی کبھار ان کی میتیں آتی ہیں اور کبھی وہ علاج معالجے کے لیے ہسپتالوں میں آتے ہیں. ایک طویل مدت سے پاکستان کا یہ الزام رہا ہے کہ افغانستان سے ملنے والی لگ بھگ 2600 کلومیٹر کھلی سرحد کی وجہ سے شدت پسند بآسانی دونوں ملکوں کے درمیان غیر قانونی نقل و حرکت جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں لگ بھگ 30 لاکھ افغان مہاجرین قیام پذیر ہیں, جو کبھی کبھار طالبان کے جنگجوؤں کو چھپنے کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں. افغانستان میں کئی سالوں سے جاری تشدد اور افراتفری کی وجہ سے بے دخل ہونے والے متعدد افغان خاندان غربت کے شکار ہو کر اپنے ملک سے بھاگ نکلے تھے. دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اتوار کے روز کہا کہ رواں سال 11 ستمبر کی حتمی تاریخ تک جب امریکہ اور نیٹو اتحادیوں کی افواج افغانستان سے نکل جائیں گی تو افغانستان شورش افراتفری کا شکار ہو سکتا ہے. اپنے آبائی شہر ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے اس بارے میں پاکستان کو تشویش لاحق ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر افغان سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ کر خانہ جنگی کی حالت اختیار کرے گی تو یہ بات افغانستان کے لیے نقصان دہ ہونے کے علاوہ اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حاصل کردہ پیش رفت کو بھی نقصان پہنچے گا, جبکہ اس کی وجہ سے مزید افغان تارکین وطن پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ پہلے ہی لگ بھگ 30 لاکھ افغان مہاجرین کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور پاکستان مزید تارکین وطن کو پناہ نہیں دے سکتا, چونکہ پاکستان معاشی طور پر اس حالت میں نہیں کہ مزید بوجھ برداشت کر سکے. افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر حمد اللہ محب نے پاکستان کے وزیر داخلہ کے ایک حالیہ انٹرویو پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ طالبان لیڈر پاکستان میں رہتے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں محب نے کہا کہ وہ طالبان کے لیے پاکستان کی حمایت کا بانڈا پھوڑنے کے لیے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے اتوار کے روز کہا تھا کہ افغانستان کے طالبان کے اہل خانہ ان کے ملک میں رہتے ہیں، جن میں دارالحکومت اسلام آباد کے اطراف کے علاقے بھی شامل ہیں۔ اس انٹرویو کی تفصیلی خبر آپ کو ہم سنا چکے ہیں۔ افغانستان کی قومی مصالحتی کاؤنسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ، جہاں بہت سے ضلعی مراکز پر طالبان کے قبضے کا تعلق افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے اثر سے جوڑتے ہیں، وہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ رجحان جلد ہی رک جائے گا۔ عبداللہ عبداللہ پیر کے روز ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان سمجھتے ہیں کہ وہ فوجی طور پر جنگ جیت سکتے ہیں تو غلطی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت افغانستان کی سیاسی حل کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ مقامی ذرائع ابلاغ نے اتوار کے روز اطلاع دی تھی کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران 108 اضلاع پر طالبان قبضہ کر چکے ہیں۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے باعث خطے کی بدلتی صورتحال کو دیکھنے کے لیے پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ پارلیمانی قیادت کے اس غیر معمولی اجلاس میں عسکری قیادت، خطے کی صورتحال اور قومی سلامتی سے متعلق امور سمیت افغانستان سے انخلا، امریکہ کی جانب سے فضائی اڈوں کے مطالبے اور مسئلہ کشمیر پر بریفنگ دے گی۔ حزب اختلاف کی قیادت نے اس اجلاس کے بلانے کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے
اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں سیاسی قائدین کا یہ بند کمرہ اجلاس 1 جولائی کو پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں سیاسی جماعتوں کے قائدین اور کمیٹی کے رکن وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل فیض حمید بھی اس بریفنگ میں شریک ہوں گے، جبکہ وزیراعظم کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف بھی شرکا کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے تصدیق کی کہ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں حکومت اور حزب اختلاف کی اعلیٰ قیادت شرکت کرے گی۔
دیکھیں، جو قومی سلامتی کے متعلقہ معاملات ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنے 3 سالہ دور حکومت کے اندر ہم نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کے جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان سے تعلق ہو یا دیگر ہمارے متعلقہ جو سیکیورٹی ایجنسیز سے ادارے ہیں، ان کے تمام سربراہان جو ہیں اس کے اندر انہوں نے بھرپور ایک لیڈنگ رول پلے کیا ہے۔ تو یہ جو آئندہ آنے والا اجلاس ہوگا اس کے اندر بھی تمام قیادت جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے شریک کرے گی، اور اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ جلد شیئر کر دی جائیں گی۔
گزشتہ سال نومبر میں اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی کا طلب کردہ اجلاس حزب اختلاف کی عدم شرکت کے اعلان کے بعد ملتوی کرنا پڑا تھا۔ تاہم افغانستان کے حوالے سے منعقدہ اس اہم اجلاس میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے شرکت کی تصدیق کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی ترجمان فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ ان کے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے بجٹ اجلاس کے دوران اسپیکر سے مطالبہ کیا تھا کہ قومی سلامتی کی سوئی ہوئی کمیٹی کو جگایا جائے اور افغانستان پر سیاسی قیادت کو بریفنگ دی جائے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ خطے میں رونما ہونے والی اہم تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان سے جو آواز بھی جائے وہ پارلیمنٹ سے جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب پارلیمنٹ سے آواز جائے گی تو پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا، اور پاکستان کو نظر انداز کیے ہوئے صدر بائیڈن حکومت سے بات کرنے پر مجبور ہوں گے۔
آج یو ایس میں جو ہے تمام افغانستان کے سٹیک ہولڈ کے عبداللہ عبداللہ وہاں پر ہے، ان کے پریزیڈنٹ وہاں پر ہیں، اور آج تک پاکستان کی حکومت کو انہوں نے آن بورڈ ہی نہیں لیا۔ آج تک پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے بات ہی نہیں کی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت سی چیزیں ہیں، جب پارلیمنٹ کی آواز جائے گی تو ان کو پتا ہوگا کہ پوری پاکستان کی قوم یکجا ہے، اور پھر وہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے ماضی میں رہا ہے۔ آپ پاکستان کا رول اگنور نہیں کر سکتے ہیں، پاکستان اس میں رول پلے کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے فینس لگا دی، جب آپ کے وہاں پر جب لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟
خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں وزیراعظم عمران خان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کو فضائی اڈے نہیں دے گا، اور اگر افغانستان میں شورش بڑھتی ہے تو پاکستان افغان مہاجرین کو خوش آمدید نہیں کہے گا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور دھماکے میں ملک دشمن ایجنسیاں ملوث ہیں، جبکہ دھماکے کی منصوبہ بندی دہشت گرد تنظیموں نے مقامی نیٹ ورک کے ساتھ مل کر کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حملے میں ملوث تمام مبینہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ پیش کریں گے لاہور سے ضیاء الرحمان کچھ دیر کے بعد۔ ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک بار پھر شدت پسند حملوں میں اضافہ ہوا ہے. دو ماہ کے دوران 20 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. گزشتہ روز بھی ضلع تربت کے علاقے ہوشاب میں ایف سی کی پانی ترسیل کرنے والے بوزر پر آئی ای ڈی حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک ہو گیا. مزید تفصیلات کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے ہوشاب میں نامعلوم افراد نے ایف سی کے پانی ترسیل کرنے والے واٹر بوزر پر آئی ای ڈی بم کے ذریعے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک ہو گیا. مقامی لیویز حکام کے مطابق یہ واقعہ اتوار کے روز ہوشاب کے علاقے شاپک میں پیش آیا. پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے ادارے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہاں جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تربت کے علاقے ہوشاب میں سیکورٹی فورسز کی واٹر بوزر کی گاڑی پانی بھرنے کے لیے کڑی تھی کہ نامعلوم افراد نے آئی ڈی بم دھماکے کے ذریعے گاڑی کو نشانہ بنایا. بیان میں کہا گیا ہے کہ دھماکے سے ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے جس کا نام سپاہی کفایت اللہ ہے اور ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع سبی سے بتایا جاتا ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران ایک بار پھر سیکیورٹی فورسز پر شدت پسند حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس دوران اب تک مختلف حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے 20 سے زائد اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. بلوچستان کے سیاسی اور سیکیورٹی امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات پر حکومتی حلقوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے. حالانکہ معلومات کی بنیاد پر بہت سے آپریشنز بھی ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ بھی مارے گئے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے شہزادہ ذوالفقار نے کہا اگر گزشتہ سال کے پہلے 6 ماہ کو دیکھے تو اس دوران بھی 22 کے قریب ایسے حملے ہوئے اور روا سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران بھی ایسے ہی حملے ہوئے ہیں.
دیکھیں یہ ظاہر ہے اس پہ کافی تشویش بھی ہے, حکومتی حلقوں میں بھی کافی تشویش ہے کہ ایک دم سے یہ دوبارہ سے کیوں ایسا ہو گیا ہے. اور حالانکہ آئی بی اوز جو ہیں انفارمیشن بیسڈ آپریشن بھی رہی ہیں, چلتی رہی ہیں, لوگ پکڑے گئے ہیں, لوگ مارے گئے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی یہ دوبارہ سے کیوں اس طرح وہ ہو گیا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن. اگر آپ پچھلے سال کے شروع کے 6 مہینے کی اگر وہ تعداد دیکھیں غالباً 21 یا 22 حملے ہوتے ہیں اس طرح, اور اس سال کے شروع کے 6 مہینے کو آپ دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی 80 سے زیادہ ہو جاتے ہیں, کوئی 82-81, اور یہ بہت بڑا اضافہ ہے. میرے خیال میں صرف اس کا حل, جس طرح ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ اس کا حل صرف آپ کا فوجی یا طاقت یا کاروائی نہیں ہے, ساتھ میں آپ کے پولیٹیکل جو ہیں اس کو بھی وہ کرنا چاہیے. یہ ایسی لڑائی ہے کہ جہاں وہ شہروں میں شہری آبادیوں میں چھپ جاتے ہیں اور شہری آبادی سے ضرور ان کو سپورٹ ملتی ہے کہ وہ حملہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں. آج بھی ایک واقعہ ہوا وہ واٹر بوزر پر, آپ دیکھیں نا اس پہ ہوشاب کے ایریا میں ہوا, اور سیکیورٹی فورسز کے لیے بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ وہ جا کر شہری آبادیوں میں جب کاروائی کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے.
دوسری جانب پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور تجزیہ کار محمد عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں شدت پسندی کے واقعات میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. ان واقعات کا تعلق دہشت گرد گروہوں کے استعداد کار سے ہے.
دیکھیں یہ تو کوئی اس کی خاص لاجک اس کی نہیں ہے, کیونکہ یہ اتار چڑھاؤ تو ہم لوگ ہمیشہ سے آتا ہے, اس کا تعلق تو جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کی استطاعت کے ساتھ ہے, کبھی وہ بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. ابھی جو حالیہ دنوں کے اندر بڑے خاص طور پہ کوئٹہ اس کے شامل ہے, اس میں تو پہلے سے طالبان پاکستان کا جو عمل دخل زیادہ ہے تو انہیں اسی گروپ نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہاں جو مکران ریجن کے اندر ہے بلوچستان شجر, ان کی کاروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے, لیکن کوئی لارج اسکیل کوئی اتنا بڑا اٹیک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے بھی رسپانس جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ گریجولی جو بڑھنا شروع ہو گیا ہے.
بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر ہونے والے عالیہ حملوں کے حوالے سے حکومتی موقف جاننے کے لیے بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ملحق علاقے شمالی وزیرستان میں تشدد بالخصوص گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. تشدد کے تازہ ترین واقعات میں گزشتہ ہفتے 2 دنوں کے دوران 2 مختلف علاقوں میں 2 پولیس اہلکاروں اور 1 اسکول استاد سمیت 5 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. مجموعی طور پر رواں ماہ جون میں ہونے والے تشدد کے واقعات میں گھات لگا کر قتل کے ساتھ سیکورٹی فورسز پر دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کے 5 ڈپٹی کمشنر کے قافلے پر ایک حملے کے علاوہ نجی اسکول کے نویں جماعت کے طالب علم کا اغوا بھی شامل ہے۔ پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ گھات لگا کر قتل کے زیادہ تر واردات پرانی ذاتی دشمنیوں کا شاخسانہ ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر میں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں پاکستان میں کرونا کیسز کی صورتحال کی۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد میں نمایاں کمی سامنے آئی اور این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں مثبت کیسز کی شرح صرف 2.5% رہ گئی۔ گزشتہ روز 44,496 ٹیسٹ کے نتیجے میں 914 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ کرونا کی صورتحال بہتر ہونے کے باعث برطانیہ، یورپ، کینیڈا، چین اور ملائیشیا سے پروازیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے بہتری کے باعث 20% پروازیں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کیسز کی شرح میں کمی آئی ہے لیکن عام معمولات زندگی ابھی شروع نہیں کیے جا سکتے۔ چوتھی لہر کا خطرہ بھی موجود ہے جو آئندہ چند دنوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑھنے کا خدشہ ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ملک میں کرونا کی شدت کم ہونے کے بعد صورتحال میں بہتری آنے کے باعث پاکستان میں معمولات زندگی معمول پر آ رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نے بیرون ملک سے آنے والی پروازوں کی تعداد 20% بڑھا کر 40% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ، وزارت داخلہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو جاری کیے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ پری بورڈنگ اور آمد کے وقت موجودہ ٹیسٹنگ پروٹوکول ایک جیسے ہی رہیں گے۔ مزید 20% پروازوں کی اجازت ملنے سے اب 40% تک پروازیں چلائی جائیں گی۔ این سی او سی نے پاکستان آنے والوں کے لیے کرونا ٹیسٹنگ پروٹوکول جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان آنے والے کرونا نیگیٹو مسافروں کے لیے ہوم قرنطینہ کی شرط ختم کر دی گئی۔ بیرون ملک سے آئے کرونا پازیٹیو مسافر گھر پر قرنطینہ ہوں گے۔ این سی او سی کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے 20 مزید افراد ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,231 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,55,657 ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ ابھی ہم معمول کی زندگی پر نہیں آ سکتے۔ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر کا خدشہ ہے۔
میوٹیشن آ گئی ہے بھارت سے، پاکستان میں آلریڈی تو اس کے پھیلنے کا شدید خطرہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کنٹینیو کرنی چاہیے ریسٹرکشن۔
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر کیسر سجاد کہتے ہیں کہ ملک میں مجموعی طور پر اگرچہ کرونا کی شرح میں کمی آئی لیکن مختلف شہروں میں اس کی شرح ابھی بھی مختلف ہے۔ کراچی میں اس وقت بھی کرونا مریضوں کی شرح 9% ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ہرڈ امیونٹی کے لیے کم از کم 70% تک ویکسینیشن ہونا ضروری ہے۔
لوگ پاکستان کے اگر ویکسینیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم تھوڑا بہت سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہرڈ امیونٹی ہو گئی ہے اور بیماری پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جو ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ابھی ڈیلٹا جو ویریئنٹ ہے وہ پوری دنیا میں ابھی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ویکسین ہے، جتنی بھی ویکسین ہے دنیا میں بھی ایجاد ہوئی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا۔
حکومت کے لیے کرونا کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں نیا چیلنج آئندہ کچھ روز میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوگا، جب ہزاروں افراد جانوروں کی خریداری کے لیے نکلیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس موقع پر پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور آئیے اب آپ کو لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ سنواتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور دھماکے میں ملک دشمن ایجنسیاں ملوث ہیں، جبکہ دھماکے کی منصوبہ بندی دہشت گرد تنظیموں نے مقامی نیٹ ورک کے ساتھ مل کر کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حملے میں ملوث تمام مبینہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔
لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ رواں ماہ لاہور میں ہونے والے دھماکے میں ملک دشمن ایجنسی براہ راست ملوث ہے، جنہوں نے مقامی نیٹ ورکس کو تمام مالی معاونت اور سہولیات فراہم کی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ دھماکے کے بعد ابتدائی 16 گھنٹوں میں محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب نے دھماکے میں ملوث افراد کا تعین کر کے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا تھا۔
اس کیس کو ٹریس کرنا اور دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں تک پہنچانا ایک ٹیسٹ کیس تھا، لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ کیس کی تحقیقات کا آغاز سی ٹی ڈی پنجاب نے پیشہ ورانہ انداز میں کیا اور اس دھماکے میں ملوث تمام بین الاقوامی اور مقامی کردار کی شناخت کی گئی۔
اس موقع پر انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس انعام غنی نے کہا کہ دھماکے کے بعد کیس کی تفتیش سے متعلق تمام شواہد اکٹھے کیے گئے اور ان لوگوں تک پہنچے جہاں سے دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی حاصل کی گئی تھی۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ پولیس کی حراست میں 10 کے قریب افراد ہیں، جن میں مرد اور خواتین شامل ہیں۔
جو اس کا
پولیس اطلاعات کے مطابق سی ٹی ڈی پنجاب نے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے بم دھماکے کے مرکزی ملزم کو راولپنڈی سے گرفتار کیا ہے جس کا مبینہ نام عید گل بتایا جاتا ہے۔ یاد رہے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں 23 جون کو ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے تھے۔ دھماکے کی جگہ سے چند گز کے فاصلے پر کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کی رہائش گاہ بتائی جاتی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اور ایک نئی رپورٹ کے مطابق میانمار میں فوجی انقلاب کے بعد تشدد میں اضافہ ہو گیا، جبکہ انتہا مخالف سیلف ڈیفنس فورسز فوج کے مد مقابل آ کھڑی ہوئی ہیں۔ اے ایف پی کے مطابق ایک غیر سرکاری تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس کانفلکٹ نے جو تنازع کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی ایک نئی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے اس کے نتیجے میں ہونے والی پکڑ دھکڑ میں اپنی پوری طاقت کو استعمال کیا تو انسانی جانوں کی ایک بہت بھاری قیمت چکانا ہوگی، خاص طور پر عورتوں، بچوں اور معمر افراد کو جنہیں تشدد اور نقل مکانی کی وجہ سے زیادہ مشکلات درپیش ہیں۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کے لیے ملک میں سڑکوں، پلوں اور دوسرے منصوبوں پر خرچ کرنے کے لیے 1.2 خرب ڈالر کی دو جماعتی انفراسٹرکچر معاہدے کے لیے یہ ہفتہ نازک نوعیت کا حامل ہے جو امریکہ کے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے امکانات کا تعین کر سکتا ہے۔ مشل کوئن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
اب اس منصوبے کا مشکل حصہ شروع ہو رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی حکومت اور دونوں جماعتوں کے سینیٹروں کے درمیان امریکہ میں انفراسٹرکچر کے اخراجات کے لیے ایک کمزور نوعیت کا معاہدہ ہوا ہے۔ اسے دونوں جماعتوں میں قانون سازوں کے بڑے پیمانے پر حمایت حاصل کرنی ہوگی، اور جو بات غیر یقینی ہے وہ یہ کہ آیا یہ منصوبہ جسے محدود نوعیت کی دو جماعتی حمایت حاصل ہے کانگریس سے منظور ہو سکے گا۔ اس دو جماعتی منصوبے میں آئندہ 8 برسوں کے دوران سڑکوں، پلوں، ریلوے، پبلک ٹرانسپورٹ، ایئرپورٹس اور پاور گریڈز کو بہتر بنانے اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ رسائی کو توسیع دینے کے لیے 1.2 خرب ڈالر خرچ کرنا تجویز کیا گیا ہے، اور اس منصوبے پر خرچ ہونے والی رقم کے حصول میں مدد دینے کے لیے اطلاعات کے مطابق کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے مختص فنڈ میں سے بچی ہوئی رقم اور دوسرے ذرائع پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ ہفتے کے روز بائیڈن نے اپنے ایک سابقہ بیان سے دوری اختیار کی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ معاہدے کے لیے ان کی حمایت اخراجات کے ایک اور بل کی منظوری سے مشروط ہے، جو ہیومن اسٹرکچر سے متعلق بل ہے، جس میں معمر لوگوں کی دیکھ بھال، تعلیم اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اخراجات تجویز کیے گئے ہیں۔ 6 خرب ڈالرز کے اس پیکج کے اخراجات کے لیے رقم کے حصول کے واسطے دولت مندوں پر ٹیکس میں اضافہ شامل ہے۔ بعض ڈیموکریٹک لیڈروں کا کہنا ہے کہ وہ کم کیے گئے دو جماعتی پیکج سے خوش نہیں ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی سینیٹر ایلیزابتھ وارن نے گزشتہ ہفتے انفراسٹرکچر کے مسئلے پر بات کی۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں ان کا یہ تبصرہ شامل تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی ایسے بل کے لیے ووٹ نہیں دے سکتی کہ جس میں انفراسٹرکچر بل تو منظور کر لیا جائے اور بچوں کی دیکھ بھال اور گرین انرجی جیسے کاموں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اور ایک ایسی سینٹ میں جس میں بل کی حمایت اور مخالفت میں برابر برابر ووٹ ہوں، فلیبسٹر سے بچنے کے لیے 60 ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر جو مینشن، جو خود بھی دو جماعتی گروپ کا حصہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بڑے انفراسٹرکچر بل پر کام کرنے کے لیے ابھی وقت ہے۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں انہوں نے کہا کہ اس وقت دو راہیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے ایک پر کام کیا ہے اور دوسرے پر کام کرنے جا رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر راب پورٹمین، جنہوں نے معاہدے پر کام کیا ہے، کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کا چھوٹا ہونا کچھ کر گزرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں انہوں نے بھی کہا کہ لوگ ہماری جانب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ کریں، خاص طور پر وہ منتظر ہیں کہ انفراسٹرکچر پر کام ہو سکے، لیکن زیادہ عمومی طور پر وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس اور ڈیموکریٹک لیڈروں کا توقع ہے کہ جولائی میں دونوں ہی بل منظور کر دیے جائیں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کے روز اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ داعش کو شکست دینے پر اپنی توجہ بدستور مرکوز رکھیں، جس میں بطور خاص افریقہ میں ان کے ہم نواؤں کا سدباب کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ ہم نے بڑی کامیابی اس لیے حاصل کی کیونکہ ہم مل کر کام کر رہے ہیں، چنانچہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس لڑائی پر بھی نظر رکھیں گے اور اس وقت تک اس دہشت گرد گروپ کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے جب تک اسے فیصلہ کن شکست نہ دی جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے آج پیر کے روز پوپ فرانسس اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات کے لیے ویٹیکن کا بھی دورہ کیا اور موسمیاتی تبدیلی، انسانی حقوق اور انسانی سمگلنگ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ تفصیلات کے ساتھ اسد نذیر۔
یہ دورہ پوپ اور امریکی صدر جو بائیڈن کے مابین اکتوبر کے متوقع اجلاس سے پہلے ہوا ہے۔ صدر بائیڈن امریکہ کی قیادت کرنے والے دوسرے کیتھولک رہنما ہیں جو ویٹیکن کا دورہ کریں گے۔ کارڈینل پیٹرو پیرولن اور آرچ بشپ پال گیلگر سے ملاقاتوں کے علاوہ بلنکن نے سالا ریجیا اور سسٹین چیپل کا بھی دورہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور اٹلی کے وزیر خارجہ لوگی ڈی مایو داعش کو شکست دینے کے لیے آج پیر ہی کے روز عالمی اتحاد کے اجلاس کی مل کر صدارت کر رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں عراق اور شام میں عسکریت پسند گروپ پر دباؤ برقرار رکھنے کے بارے میں تبادلہ خیال ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی اس سے وابستہ تنظیموں سے نمٹنے کے لیے بھی کام کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے خصوصی نمائندہ دفتر کے قائم مقام ڈائریکٹر پیٹرک ورمن نے صحافیوں کو بتایا کہ اس اجلاس میں افریقہ اور ساحل میں داعش کے سامنے آنے والے نئے چیلنجوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے سن 2014 میں ایک نئی اتحادی کوشش کا آغاز کیا تھا جس میں اب 83 ارکان شامل ہیں اور جس کا مقصد داعش کو شکست دینا ہے۔ اس وقت اس شدت پسند گروپ نے شمالی شام اور عراق میں بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اتحاد نے سن 2019 میں اعلان کیا تھا کہ عسکریت پسندوں کو ان کے زیر کنٹرول آخری علاقے سے بھی بے دخل کر دیا گیا ہے۔ پیر ہی کے روز ایک اور اجلاس میں شام پر خصوصی طور پر توجہ دی جا رہی ہے، جہاں داعش سے متعلق امور کے علاوہ بلنکن، ڈی مایو، دیگر وزراء شام میں ایک عرصے سے جاری تنازع کے خاتمے کے لیے کوششوں کی تجدید پر توجہ دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا ہے کہ فلاحی امداد، خاص طور پر سرحد پار سے امداد فراہم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی صلاحیت جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ توقع کی جاتی ہے کہ وہ شام میں فوری طور پر فائر بندی کے لیے امریکی حمایت پر بھی بات کریں گے۔ بلنکن یورپ کے کثیر الملکی دورے پر ہیں اور منگل کے روز اٹلی کے شہر میٹیرا میں ہونے والے G20 وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ان مذاکرات کے ایجنڈے میں COVID-19 کی وبا، آب و ہوا کا بحران اور معیشت کے مساوی طور پر بحالی کے موضوعات شامل ہوں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پیر کے روز شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانیہ میں قائم گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا کہ شامی سرحد کی جانب ایک حملے میں ایران کی پشت پناہی کے حامل کم از کم 5 جنگجو ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سنا نے کہا کہ ایک بچہ ہلاک اور کم از کم 3 دوسرے لوگ زخمی ہوئے۔ پینٹاگون کی جانب سے تصدیق کیے جانے والے یہ حملے صدر جو بائیڈن کے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ایران کی پشت پناہی کی حامل ملیشیا پر ایسا دوسرا حملہ ہے۔ ایک بیان میں پینٹاگون نے کہا کہ انہوں نے شام میں 2 مقامات پر آپریشنل اور ہتھیاروں کے گوداموں کو ہدف بنایا اور عراق میں 1 مقام پر۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ تنصیبات ملیشیا گروپس کے زیر انتظام تھیں۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ ان تنصیبات کو ایران کی پشت پناہی کی حامل ملیشیاں استعمال کرتی ہیں جو عراق میں امریکی عملے اور تنصیبات پر ریموٹ حملے کرتے ہیں۔ اسرائیل کی نئی حکومت نے اتوار کے روز عہد کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گی، اگرچہ اس نے واشنگٹن کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے بین الاقوامی معاہدے میں دوبارہ شرکت کی کوششوں پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے روم میں پہلی بالمشافہ ملاقات کی۔ اپنے مذاکرات سے قبل یائر لیپڈ نے تسلیم کیا کہ گزشتہ چند برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے غلطیاں کی گئی ہیں۔ نتنیاہو نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی کانگریس کے ریپبلکنز کے ساتھ قریبی تعلقات قائم رکھے تھے اور ڈیموکریٹک عہدیداروں سے قریبی تعلقات کو ختم کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی 2 جماعتی پالیسی کو نقصان پہنچا ہے اور ہم ان غلطیوں کو مل کر درست کر لیں گے۔ اسرائیل کے اعلی ترین سفارتکار جو شراکت اقتدار کے ایک بندوبست کے تحت نئے وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے بعد 2 سال میں ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، کہا کہ انہوں نے منصب سنبھالنے کے بعد سے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں جماعتوں سے بات کی ہے اور ان سب کو یقین دہائی کرائی ہے کہ ہم امریکہ کی بنیادی اقدار آزادی، جمہوریت اور آزاد منڈی اور امن کی مستقل تلاش کو شیئر کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم جس بنیاد پر کام کر رہے ہیں کہ وہ ایک پائیدار شراکت داری اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک تعلق اور دوستی کا رشتہ ہے۔ لیبرٹ نے امریکہ کی جانب سے 2015 کو ایران کے جوہری معاہدے میں دوبارہ شرکت پر اسرائیل کے اعتراضات کو آسان لفظوں میں بیان نہیں کہا اور کہا کہ وہ تہران پر زیادہ سخت نہیں تھا۔ بائیڈن ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے معاہدے میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین کے ساتھ دوبارہ شمولیت کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو ایران کے جوہری معاہدے پر سخت اعتراضات ہیں جس پر ویانا میں بات ہو رہی ہے۔ لیپرڈ نے کہا کہ وہ ملک کے اعتراضات پرائیویٹ طریقے سے امریکہ کے علم میں لائیں گے۔ ادھر ایران کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سن 2015 میں دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے جوہری معاہدے کی بحالی ممکن ہے، تاہم ایران نے خبردار کیا ہے کہ تہران ہمیشہ کے لیے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطاب زادے کا جوہری معاہدے سے متعلق دوبارہ شروع ہونے والے مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہفتے کے روز کی جانے والی ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس معاہدے کو بچانے کے لیے ایران آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں سب سے زیادہ متحرک رکن تھا، جس کی طرف سے سب سے زیادہ تجویزیں دی گئیں۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
دوسری طرف برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی جمعے کو جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ایک سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی پر اختلافات ختم نہیں ہوتے تو واشنگٹن کو مستقبل قریب کے لیے اپنی حکمت عملی پر دوبارہ سے سوچنا ہوگا۔ سینئر عہدیدار کا اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی بھی مختلف نکات پر اختلافات ہیں، چاہے وہ ایران کی طرف سے معاہدے میں واپسی کے لیے جوہری اقدامات سے متعلق ہوں یا امریکہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کو ہٹانے سے متعلق۔ عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ یہ عمل ہمیشہ کے لیے کھلا نہیں رہے گا۔ امریکہ اور ایران 2015 کے معاہدے کی بحالی کے لیے بالواسطہ مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ تہران پر جوہری سرگرمیوں پر پابندی کے بدلے 6 عالمی طاقتوں کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کو ہٹایا جا سکے۔ خطیب زادے کا ٹویٹ میں مزید کہنا تھا کہ وہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ معاہدے پر عمل درآمد ممکن ہے، بشرط یہ کہ امریکہ ٹرمپ کی ناکام پالیسیوں کو ترک کر دے۔ معاہدے میں شریک ممالک کے عہدیداروں کے مطابق معاہدے کی بحالی سے پہلے بہت سارے معاملات کو حل کرنا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی طرف سے بھی ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر بتائے کہ آیا وہ جوہری تنصیبات کی نگرانی کے معاہدے میں توثیق کرے گا یا نہیں۔ اس کے جواب میں ایرانی سفارتکار کا کہنا تھا کہ تہران پابند نہیں ہے کہ وہ جواب دے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں رواں برس اپریل میں شروع ہونے والے مذاکرات میں فی الوقت توقف ہے، جو کہ جولائی تک ختم ہو سکتے ہیں۔ تاہم ایران کی طرف سے جوہری تنصیبات کی نگرانی کی اجازت نہ دیے جانے کے سبب ان مذاکرات کا نتیجہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ امریکہ دنیا کی دیگر 5 عالمی قوتوں کے ساتھ 2015 میں ہونے والے معاہدے میں اثر نو شمولیت کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ یہ معاہدہ سابق صدر اوباما کے دور میں ہوا تھا، لیکن ان کے بعد صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آ کر اس معاہدے کو ایران کا جوہری پروگرام روکنے کے لیے ناکافی قرار دیتے ہوئے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایران پر دوبارہ وہ پابندیاں عائد کر دی جو اس معاہدے کے نتیجے میں ختم کی گئی تھیں۔ صدر اوباما کے دور حکومت میں جب ایران کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تو موجودہ صدر بائیڈن اس وقت نائب صدر تھے۔ صدر بائیڈن اپنے پیش رو سابق صدر ٹرمپ کی معاہدے سے علیحدگی کے بعد دوبارہ ایران کے ساتھ اس معاہدے کا حصہ بننے کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر چکے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
امریکی ریاست فلوریڈا میں 3 روز قبل 12 منزلہ عمارت کے گرنے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9 تک پہنچ گئی، جبکہ ابھی بھی 150 سے زائد رہائشی لاپتہ ہیں۔ میامی شہر کی میئر نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ ملبے کی تلاش کے دوران ایمرجنسی ورکرز نے ہلاک ہونے والے ایک فرد کے جسم کو نکالا ہے۔ ان کے بقول ان کی پہلی ترجیح ابھی بھی تلاش کے ساتھ ساتھ مزید زندگیاں بچانا ہے۔ ایمرجنسی ورکرز کو تلاش کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کی باقیات ملی ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے 3 افراد کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کے عزیزوں کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ فلوریڈا کے گورنر نے کہا ہے کہ عمارت کے گرنے سے متعلق درست وجوہات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں، اعداد و شمار اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا ویکسینیشن کی مہم میں تیزی کی وجہ سے متعدد ممالک میں پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے، تاہم اب کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے سبب آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت متعدد ممالک میں دوبارہ سے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی مہلک قسم ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش اور اسرائیل سمیت پرتگال کے چند حصوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا اور شہریوں کو عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہفتے کے روز سے 2 ہفتوں کے لیے لاک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ سڈنی میں گزشتہ برس دسمبر کے بعد سے اب کرونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کرنا پڑا ہے، جبکہ آسٹریلیا کے سب سے زیادہ آبادی والی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے علاقوں میں بھی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
آسٹریلیا میں کورونا کیسز میں اضافے کے سبب نیوزی لینڈ نے بھی دونوں ممالک کے درمیان قرنطینہ کے بغیر سفر کرنے کو 3 روز کے لیے معطل کر دیا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں بھی 1 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے اور شہریوں کو صرف طبی ضرورتوں کی بنیاد پر گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ روس میں بھی کورونا کیسز میں تیزی سے اضافے کا سبب ڈیلٹا ویریئنٹ کو سمجھا جا رہا ہے۔ روس کا شہر سینٹ پیٹرسبرگ جمعے کو یورو 2020 کے کوارٹر فائنل میچز کی میزبانی کرے گا۔ شہر میں ہفتے کو کورونا کی وجہ سے 107 افراد کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں، جو وبا کے آغاز سے اب تک یومیہ اموات کی ریکارڈ تعداد ہے۔ کورونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ نے افریقہ کو بھی اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، جہاں 1 ہفتے میں کیسز کی تعداد میں 25% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارت کے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اتوار کو ملک میں مزید 50,040 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ کورونا سے 1,258 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق یومیہ کیسز میں سے کم از کم 20 کیسز ڈیلٹا ویریئنٹ کے سامنے آئے ہیں۔ خبر رساں رائٹرز نے وبائی امراض کے ماہر اور جنوبی افریقہ کی یونیورسٹی آف کوزولو نیٹال کے ڈائریکٹر آف ریسرچ تولیو دی اولیویریا کے حوالے سے بتایا کہ ہم وبا کے تیزی سے پھیلاؤ کے مرحلے میں ہیں، جس میں کیسز کی تعداد پر انتہائی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ صحت کے حکام کے مطابق کورونا وائرس کے ڈیلٹا ویریئنٹ کی بھی ایک اور قسم ہے، جس کا نام ڈیلٹا پلس ہے۔ کورونا کے ڈیلٹا پلس ویریئنٹ کی تشخیص بھارت، امریکہ اور برطانیہ سمیت درجنوں ممالک میں کی جا چکی ہے۔ حکام کو خدشہ ہے کہ ڈیلٹا پلس ویریئنٹ ڈیلٹا ویریئنٹ سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہو سکتا ہے، تاہم سائنسدانوں کی جانب سے اس پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس کے ڈیلٹا ویریئنٹ کی تشخیص سب سے پہلے بھارت میں ہوئی تھی اور یہی ویریئنٹ بھارت میں کورونا کی دوسری لہر کا سبب بنا تھا۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈینم گیبریسس نے جمعے کو کہا تھا کہ بھارت میں پہلی مرتبہ تشخیص ہونے والے کورونا کی قسم ڈیلٹا کی کم از کم 85 ممالک میں تشخیص ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا یہ کورونا کی تمام اقسام کے مقابلے میں سب سے زیادہ تیزی سے منتقل ہونے والی قسم ہے اور یہ ان علاقوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے جہاں کی آبادی کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ڈیلٹا ویریئنٹ کے بعد بھارت میں پہلی بار 11 جون کو ڈیلٹا پلس کی تشخیص ہوئی تھی۔ بھارت کی وزارت صحت نے ڈیلٹا پلس ویریئنٹ کو ویریئنٹ آف کنسرنز یعنی اس قسم کو تشویش والے زمرے میں رکھا تھا۔ امریکہ کے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ہفتے کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 18 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر امریکہ ہے، جہاں کیسز کی مجموعی تعداد 33,60,00,000 ہے۔ بھارت میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 30,10,00,000 اور برازیل میں 18,30,00,000 ہے۔ برطانوی وزیر صحت میٹ ہینن کوک نے کورونا وائرس کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر ہفتے کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بورس جانسن نے وزیر صحت کے عہدے کے لیے پاکستانی نژاد ساجد جاوید کو منتخب کیا ہے، جنہیں جولائی 2019 میں وزیر خزانہ تعینات کیا گیا تھا۔
اور کورونا کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یمن میں حکومت کے حامی ذرائع نے بتایا ہے کہ مارب میں باغیوں اور یمنی حکومت کے جنگجوؤں کے مابین 3 دنوں میں کم از کم 111 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس سے پہلے حوثی باغیوں کی جانب سے ایک نئی کارروائی کی گئی۔ ایران کے اتحاد والے باغیوں نے فروری میں شمالی یمن میں حکومت کے آخری مضبوط گڑھ مارب پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی تھیں اور اس لڑائی میں دونوں اطراف کے سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے۔ حکومت نواز تین ذرائع نے اے ایف پی کو بتایا کہ جمعرات اور اتوار کے درمیان ہونے والی لڑائی میں حکومت نواز 29 اہلکار اور کم از کم 82 باغی مارے گئے۔ باغی فورسز نے ان ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی۔ اور مصر کے صدر اور اردن کے بادشاہ نے بغداد میں عراق کے وزیر اعظم کے ساتھ سیفری کی بات چیت کی۔ اتوار کے روز ہونے والی بات چیت میں 30 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے جب مصری صدر عراق آئے۔ ان مذاکرات میں اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کے ساتھ ساتھ اہم علاقائی سیاسی امور پر تبادلہ خیال بھی شامل ہے۔ انہوں نے علاقائی اتحاد کو مضبوط بنانے اور ثالث کی حیثیت سے عراق کے مشرق وسطی میں اہم کردار کے لیے القدیمی کی جاری کوششوں پر توجہ مرکوز کی۔ عراق نے اردن اور مصر دونوں کے ساتھ اہم اقتصادی اور تجارتی معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں۔
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے امریکہ میں بڑھتے ہوئے پرتشدد جرائم سے نمٹنے اور ملک میں گن کنٹرول کے لیے اپنی نئی حکمت عملی کا اعلان کیا. یہ نئی حکمت عملی کتنی مؤثر ثابت ہوگی, اس حوالے سے ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے نیو یارک سٹی یونیورسٹی سے وابستہ جہانگیر خٹک اور تجزیہ کار مسعود عبدالی سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
گزشتہ ہفتے صدر جو بائیڈن نے ملک کے اندر بڑھتے ہوئے پرتشدد جرائم کی روک تھام کے لیے اپنی نئی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے. یہ حکمت عملی کس حد تک کامیاب ثابت ہوگی, اس کے بارے میں ماہرین کے ملے جلے تاثرات ہیں. جہانگیر خٹک ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں اور نیو یارک سٹی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ قانون پر سختی سے عمل درآمد اور معاشی ترغیبات کے امتزاج سے صورتحال کو بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے.
بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ ایسے افراد جو کہ گن رکھتے ہیں, گن سرنڈر کرتے ہیں اور ان کو کچھ اس قسم کے انسینٹیوز ملتے ہیں جس میں کہ سمر انمپلائمنٹ امپلائمنٹ پروگرام اور دوسری سروسز ہیں, اسپیشلی جو نوجوانوں کے لیے ہے, میرا خیال ہے بہت اچھا پروگرام ہے کیونکہ اسی سے تربیت ہوتی. قانون کا نفاذ ایک چیز ہے, تربیت دوسری چیز ہے. جب قانون اور تربیت کے ایلیمنٹس کو آپ ایک ساتھ رکھ کر ایک اپنی پالیسی کا حصہ بنائیں گے تو وہ افیکٹو زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ صرف قانون لاگو کریں گے تو شاید اس کے محدود نتائج, لیکن اگر آپ تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی اس کے اندر اس طریقے سے رکھیں جس میں کہ مالی فوائد بھی شامل ہوں تو وہ شاید زیادہ افیکٹو ہو. تو بالکل میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ فوائد دیے جائیں. تو پبلک ایجوکیشن انسینٹیوز, نوجوانوں کو انسینٹیوز, قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ, پھر جو ڈیلرز کے حوالے سے جو قانون ہے اس میں سختی, اس پر بھرپور طریقے سے امپلیمنٹیشن, اور پھر سب سے بڑھ کر سیاسی بل.
جہانگیر خٹک کا کہنا تھا کہ آئین میں دوسری ترمیم کے حوالے سے ہتھیار رکھنے کے حق کی جو وکالت کی جاتی ہے اس سے قانون پر عمل درآمد, ترغیبات اور تربیت کی مشترکہ حکمت عملی اختیار کر کے ہی قابو پایا جا سکتا ہے. ایک اور تجزیہ کار مسعود عبدالی اسے بہتر حکمت عملی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں,
صدر بائیڈن یہی کر رہے ہیں, یعنی اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو اپنے ساتھ ملائے, اسی لیے وہ قانون کے ساتھ مراعات, یعنی یہ اچھی ان کی تقریر کا جو اچھا پہلو تھا بھی ہے کہ صرف وہ قانون کے ذریعے نہیں بلکہ قانون کے ساتھ وہ کچھ مراعات بھی دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کے اس معاشرے میں بہتری پیدا ہو. جیسے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملازمتیں بھی, یعنی اسی فنڈ سے جو امریکن ریسکیو پلان ہے اس سے جو ہے وہ ملازمت مواقع بھی پیدا کیے جائیں گے کمیونٹی کی سطح پر, چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں کی سطح کے اوپر. تو ایسا لگ رہا ہے کہ عوامی بیداری کے ساتھ قانون سازی اور اس کے ساتھ وہ کچھ مراعات بھی دینا چاہتے ہیں تاکہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو اور اس کی وجہ سے دباؤ پڑے ریپبلکن سینیٹرز پر کہ وہ اس کے حق میں ووٹ.
یہ تھے مسعود عبدالی جن کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں یہ حکمت عملی کامیاب ہو سکتی ہے. قمر عباس جعفری, اردو بی او اے نیوز, واشنگٹن.
اب آپ کو پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنواتے ہیں جس کے مطابق خیبر پختونخوا کے افغانستان سے ملحق علاقے شمالی وزیرستان میں تشدد بالخصوص گھات لگا کر قتل کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. تشدد کے تازہ ترین واقعات میں گزشتہ ہفتے دو دنوں کے دوران دو مختلف علاقوں میں دو پولیس اہلکاروں اور ایک سکول استاد سمیت پانچ افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا. شمیم شاہد تفصیل بیان کرتے ہیں.
اعداد شمار کے مطابق رواں جون کے دوران تشدد کے ہونے والے 14 واقعات میں گات لگا کر قتل کے 7, سیکورٹی فورسز پر دیسی ساختہ بم حملوں کے 5, ڈپٹی کمشنر کے قافلے پر نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ کا 1 اور ایک نجی اسکول کی 9ویں جماعت کی 14 سالہ طالب علم کا اغوا بھی شامل ہے. تشدد بالخصوص گات لگا کر قتل کے ان وارداتوں نے شمالی وزیرستان کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. سرکردہ قبائلی رہنما ملک اکبر خان نے ان واقعات پر افسوس کا کرتی ہوئی کہا,
میں حیران اس لیے ہوں کہ ہم نے تقریباً 4-5 سال وہ متاثر ہو گئے, امن کے خاطر ہم آئے, انہوں نے ہمیں یہ لکھ کے دے دیا کہ آپ وزیرستان میں واپس چل جائیں, امن ہے, لیکن آج تک ہمیں وہ امن نظر نہیں آ رہی. یہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کون کرتا ہے.
سیکورٹی فورسز کی چوکیوں اور قافلوں پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان جاری کردہ بیانات میں قبول کرتے رہے رہتے ہیں، مگر گات لگا کر قتل کی کسی بھی واقعے کی نہ تو کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے اور نہ کسی پر دعوے داری کی گئی ہے۔ شمالی وزیرستان کے ضلع پولیس آفیسر شفیع اللہ خان گنڈا پور نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا۔
وزیرستان کے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں اگر میں بات کروں آپ سے تو الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں دن بدن یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ان میں جو زیادہ تر واقعات ہوتے ہیں قتل کے وہ تو ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، پرسنل اینمیٹی کے واقعات پرسنل اینمیٹی کے ہیں، یہاں پہ ایک پرانا کلچر ہے۔
شمالی وزیرستان میں جون 2014 میں عسکریت پسندوں کے خلاف شروع کی جانے والی فوجی کاروائی ضرب عضب کے 2016 میں جزوی طور پر ختم ہونے کے بعد حکام نے علاقے کو عسکریت پسندوں سے پاک اور پرامن ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر تشدد کے واقعات کی جاری رہنے پر مقامی قبائل اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما حکام کے ان دعووں پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یوکرین اور دنیا بھر میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے سب سے ضروری امر بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ روس اور چین جیسے ممالک بدعنوان عناصر کے ساتھ مل کر قانون کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے اصلاح پسندوں کے خلاف لڑتے ہیں اور اندر سے جمہوریت کو کھوکھلا کرنے کے درپے ہیں۔ یہ باتیں یو ایس ایڈ کی سربراہ سمانتھا پاور نے ڈیموکریسی ان ایکشن زیرو کرپشن کے ایک حالیہ اجلاس میں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں پچھلے چند برسوں کے دوران جو شاندار کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں وہ اس وقت خطرے میں ہیں۔ سرکاری شعبوں میں قیمتی سرمایہ کاری ہوئی ہے اور یورپی منڈیوں اور ان کے نظاموں میں یہ تیزی سے ضم ہو رہی ہیں، لیکن ان کو اب کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صدر بائیڈن نے حال ہی میں جو صدارتی میمورینڈم جاری کیا ہے اس میں قومی سلامتی کے استحکام کے لیے کرپشن کے خاتمے کو لازم قرار دیا ہے۔ میمورینڈم میں کہا گیا ہے کہ بدعنوانی معاشروں کو مفلوج کر دیتی ہے، ٹیکس دہندگان شہریوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے، سرکاری اداروں پر قائم عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے عشروں سے جاری عالمی سرمایہ کاری کو ضائع کر دیتی ہے۔ منتظم اعلیٰ سمانتھا پاور نے کہا کہ اسی لیے یوکرین سے بدعنوانی کا خاتمہ یو ایس ایڈ کا اولین مقصد ہے۔ یو ایس ایڈ کے موجودہ کاموں کا خلاصہ یہ ہے کہ مفاد عامہ کی خدمات کو ڈیجیٹل بنانا، ادارہ جاتی اصلاحات کو فروغ دینا، حکومتی وسائل کو ایسے مقامی حکام کے حوالے کرنا جو نہ صرف ایماندار ہوں بلکہ اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دینے کے اہل بھی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سول سوسائٹی اور میڈیا اصلاح پسندوں کی بھرپور حمایت بھی کر رہے ہیں، ان میں اینٹی کرپشن ایکشن سینٹر جیسے ادارے شامل ہیں۔ مزید پیش رفت کرتے ہوئے یو ایس ایڈ اپنے ادارے کے اندر ایک اینٹی کرپشن ٹاسک فورس قائم کر رہا ہے جو بدعنوانی کے خلاف کوششوں کو مربوط اور مستحکم بنائے گی۔ یوکرین اور اس سے پرے کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ امریکی ادارہ اندرونی اور بیرونی ماہرین کی علمی خدمات سے استفادہ کرے گا۔ اینٹی کرپشن ٹاسک فورس یو ایس ایڈ کے موجودہ پروگراموں کا جائزہ لے گی اور اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ کس طرح غیر ملکی امداد کو بدعنوانی کو کم کرنے یا ختم کرنے کے لیے مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یو ایس ایڈ کے مختلف شعبوں میں بدعنوانی کے خلاف کوششوں میں اینٹی کرپشن ٹاسک فورس رہنمائی کا کام انجام دے گی، جس کے ذریعے جمہوری اور انسداد بدعنوانی کے لیے اصلاحات پہ جلد از جلد عمل کیا جا سکے۔ اس نئی تیز رفتار کوشش کے لیے صدر بائیڈن نے نئے بجٹ میں $5 کروڑ کی رقم مختص کی ہے۔ امریکہ اپنے ان مقاصد کو مزید وسعت دینے اور دوسرے ممالک کی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر بائیڈن اس بارے میں ہونے والی ایک سربراہی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد جمہوریت کا فروغ، بدعنوانی کے خلاف جنگ اور انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ یو ایس ایڈ کی سربراہ سمانتھا پاور نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس فورم کے تمام شرکا کو یہ باور کرایا جائے کہ امریکہ مزید ایماندارانہ
منصفانہ اور جمہوری دنیا کے قیام کے لیے آپ کے ساتھ مضبوطی اور جرات کے ساتھ کھڑا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو ختم کرنے کی بہجت چلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے، آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا۔